أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد ہم جناب استاد شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہدف زندگی کے بارے میں کچھ عرائض پیش کر رہے تھے. ہم نے گزشتہ دروس میں جناب استاد مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں انسان کی خلقت کا اور انسان کی زندگی کا کیا ہدف ہونا چاہیے اور انہوں نے قرآن سے یہ ہمیں بتایا تھا کہ قرآن کے مطابق انسان کی زندگی کا ہدف عبادت خدا ہے اور عبادت سے مراد فقط یہ فقط نماز اور روزہ نہیں ہے بلکہ انسان کی زندگی میں عبادت سے مراد یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے ساری زندگی زندگی کا ہر حرکت و سکون فقط اور فقط ذات خدا کے لیے ہونا چاہیے. آج ہم اخلاق اجتماعی کے بارے میں کچھ عرائض پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جب بھی انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے کسی معاشرے میں اس کے چند اہداف ہوتے ہیں. بعض اہداف انسان کی شخصیت سے تعلق رکھتے ہیں یعنی انسان کی شخصی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں, اس کا دوسرے انسانوں کے ساتھ دوسرے معاشرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن بعض اہداف مشترک ہوتے ہیں یعنی انسانوں کے درمیان مشترک پائے جاتے ہیں اور دوسرے انسان بھی اس کے ساتھ مل کر ایک زندگی تشکیل دے رہے ہوتے ہیں. ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے یعنی وہ اجتماعی زندگی وجود میں آتی ہے. اب وہ اہداف مادی بھی ہو سکتے ہیں اور معنوی بھی ہو سکتے ہیں. ہم آج کے درس میں انسان کے فردی اہداف کے بارے میں بات نہیں کریں گے. انسان کے فردی اہداف کیا ہیں اسلام کی نگاہ میں, غیر اسلام کی نگاہ میں, ہم کلن وہ ہمارا مورد بحث نہیں ہے. لیکن انسان کے اجتماعی اہداف اسلام کی نگاہ میں یا غیر اسلام کی نگاہ میں کیا ہونے چاہیے, کیونکہ انسان جب دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر ایک معاشرے کی تشکیل دیتا ہے تو یقیناً انسان مجبور ہے کہ دوسرے لوگوں کے اہداف کی رعایت کرے, اور اگر اہداف کی رعایت نہیں کرتا تو خود یہ بھی کسی ہدف تک نہیں پہنچ سکتا. مثلاً جب میں چاہتا ہوں کہ میرا مال محفوظ رہے, میں اپنے نفع کی سوچتا ہوں, میں نقصان سے بچنا چاہتا ہوں, تو یقیناً مجھے دوسروں کے حقوق کی رعایت کرنا ہوگی تاکہ وہ میرے حقوق کی رعایت کریں اور ہم مل کر ایک زندگی اجتماعی زندگی تشکیل دیں. آیا انسان کا یہ معاشرہ ایک کمپنی کی طرح چل رہا ہے جس طرح کہ ایک کمپنی میں چند لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد وہ ایک زندگی ایک خاص ہدف کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں؟ مثلا اس کمپنی کا ہدف ہے کہ ہم نے سال میں اتنا پیسہ اچیو کرنا ہے, اتنا ٹارگیٹ ہم نے حاصل کرنا ہے, اور پھر اس کمپنی میں مختلف قسم کے لوگ جمع ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں تاکہ کمپنی کو نقصان نہ پہنچے, اور ہر انسان اپنی پوسٹ پر رہ کر اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کر زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور دوسرے کے حقوق کی دوسرے کے احترام کی اہمیت کا قائل ہوتا ہے. آیا انسانی معاشرہ اسی ایک کمپنی کی طرح ہے کہ کمپنی جس طرح چل رہی ہوتی ہے انسانی معاشرہ اسی طرح چل رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کریں, ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں تاکہ اپنے حقوق اور اپنے مقصد میں کامیاب رہیں؟ ہو سکتا ہے یہ ایک فکر ہو, جیسا کہ ہے بھی صحیح. استاد مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سوال کے بارے میں کہ یہ اجتماعی اخلاق ایک کمپنی کو کامیاب کرنے کے لیے, ایک انسانی معاشرہ کو کامیاب کرنے کے لیے, ایک ادارہ کو کامیاب کرنے کے لیے جو اجتماعی اخلاق ہے, اس اخلاق کے بارے میں مختلف نظریات موجود ہیں. سب سے پہلا نظریہ رسل کا ہے. رسل ایک مفکر ہے, غرب کا مفکر ہے. اس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو اجتماعی اخلاق ہے فی نفس ہی اور ذاتاً اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, بلکہ انسان جب بھی یہ اجتماعی اخلاق کی رعایت کر رہا ہوتا ہے تو یقیناً اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ میرے شخصی منافع کو نقصان نہ پہنچے, میرا جو شخصی مال ہے، جو میری جو شخصی دولت ہے، اس کو نقصان نہ پہنچے۔ مثلا وہ مثال دیتا ہے، میں چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ ہمسائے کا مال بھی میرا مال ہو جائے، میں قبضہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن پھر جب دیکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آج میں اس کے مال پر قبضہ کر لوں، وہ دوسرے دن آ کر میرے مال پر قبضہ کر لے، اس طرح میرا نفع کے بجائے نقصان میں چلا جاؤں گا، میرا نفع نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہو جائے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ آج یہ ہمسایہ میرے اوپر حملہ کرے، کل دوسرا کرے، کل تیسرا کرے۔ تو اس منافع کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنی مالکیت کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے مال کو محفوظ رکھنے کے لیے، میں دوسروں کے حقوق کی رعایت کرتا ہوں۔ یہ رسل کا نظریہ ہے۔ اور استاد شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نظریہ اگر اس کی تحلیل کی جائے کہ یہ انسان فردی منافع کی وجہ سے اجتماعی اخلاق کی اور اجتماعی قوانین کی رعایت کر رہا ہوتا ہے، یہ نظریہ بالکل ایک سخیف اور گھٹیا نظریہ نظر آتا ہے۔ کیوں گھٹیا نظریہ نظر آتا ہے؟ جناب استاد مطہری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نظریے کے مطابق جو چور اور ڈاکو لوگ ہیں، وہ بھی اسی نظریے کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ چاند چور، چاند ڈاکو اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ آپس میں ایک عدالت اجتماعی قائم کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کریں گے۔ مثلا وہ جانتے ہیں کہ ایک چور، ایک ڈاکو اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، چاند چور ہونے چاہیے، چاند ڈاکو ہونے چاہیے کہ مل کر ایک قافلہ کو لوٹ لیں یا کسی ملک کو لوٹ لیں۔ وہ اس لیے آپس میں اپنے حقوق کی رعایت کرتے ہیں۔ اس رشل کے نظریہ کے مطابق جو چوروں کا اور ڈاکوؤں کا طریقہ کار ہے، بعینی ہی وہ انسانی ہے، اخلاقی ہے، اور اجتماعی اخلاق اسی لیے وہ رعایت کر رہے ہیں کیونکہ ان کے شخصی منافع محفوظ رہے۔ آیا ہم چور اور ڈاکوؤں کو یا کسی زورور انسان کو کہ جو یہ کر سکتا ہے کہ دوسروں کے مال کو لوٹ لیں، ہم اس بنا پر، رسل کے نظریہ کے بنا پر، ان کو یہ حق دے سکتے ہیں کہ وہ جو چاہیں کریں؟ رسل کے نظریے کے مطابق کر بھلے، جی ہاں، ہم یہ ان کو حق دے سکتے ہیں کہ ایک چور، چاند چور اکٹھے مل کر ایک عدالت اجتماعی قائم کریں، اپنے حقوق کی رعایت کریں اور دوسروں کا مال لوٹ لیں۔ یا مثلا ایک طاقتور ملک ہے، ایک طاقتور انسان ہے، وہ جائے غریبوں کا مال لوٹ لے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اپنے فردی منافع کی نسبت ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جو بڑا چور ہے، جو بڑا ڈاکو ہے، طاقتور ہے، وہ جائے چھوٹے لوگوں سے ان کا مال پر قبضہ کر لے، لوٹ لے۔ اب یہ بیچارے چھوٹے لوگ اس بڑے آدمی کے مال پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ اب بڑے آدمی کو چونکہ خطرہ نہیں ہے کہ میرے فردی منافع خطرے میں ہیں، اس لیے اس کو حق مل جاتا ہے کہ جائے اور ان کا مال لوٹ لے۔ ہاں، ہم ساتھ لوگ جو ہوتے ہیں، جس طبقے میں، جس معاشرے میں ایک جیسے لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی رعایت پر مجبور ہوتے ہیں۔ لیکن جو زیادہ طاقتور انسان ہے، اس کو رشل کے نظریے کے مطابق کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے دوسروں کے مال پر کیوں قبضہ کیا۔ وہ جواب میں کہے گا، کیونکہ میں کر سکتا تھا، میرے فردی منافع، میرے فردی جتنے بھی نفع تھا، اس کو مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے میں نے جا کر ہمسایوں کا مال لوٹ لیا۔ یہ نظریہ انتہائی گھٹیا اور سخیف نظریہ ہے جناب استاد شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں۔ دوسرا نظریہ الغائے مالکیت کا نظریہ ہے۔ الغائے مالکیت کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک معاشرہ وجود میں آئے جس میں کسی انسان کی شخصی ملکیت میں کچھ نہ ہو، شخصی ملکیت میں کچھ بھی نہ ہو، اور اس کے مطابق پھر معاشرے کو اگر چلایا جائے تو معاشرے میں امن بھی قائم ہو سکتا ہے اور معاشرہ ترقی بھی کر سکتا ہے۔ یہ کس کا نظریہ ہے؟ یہ مارکسزم کا نظریہ ہے۔ مارکسزم اسی نظریے کے قائل ہیں۔ انشاءاللہ ہم بعد والے درس میں اس نظریے کی توضیح پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔